السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ جنوبی ایشیا،
امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں براہ راست رابطوں کی اطلاعات، افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے حوالے سے یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ تجزیہ کاروں کی رائے، اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ دونوں جماعتوں نے اراکین اسمبلی کی مطلوبہ تعداد بڑھانے کے لیے آزاد امیدواروں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ لاہور سے میں ہوں ضیاء الرحمان۔
سندھ میں پیپلز پارٹی مسلسل تیسری بار حکومت بنانے کی مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے۔ پارٹی نے سید مراد علی شاہ کو ایک بار پھر سندھ کا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف مرکز میں حکومت سازی کے لیے ایم کیو ایم سے تعاون کی خواہش مند ہے۔ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب۔
بلوچستان میں مخلوط حکومت کے قیام کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے تیز۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی معیشت گزشتہ 4 برسوں کے دوران اس برس اپریل، مئی اور جون کے مہینوں میں اپنی بلند ترین سطح پر رہی۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ طالبان نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے افغانستان میں 17 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے اس ہفتے قطر میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے ہیں۔ طالبان کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس والز نے دوحہ کے اجلاس میں امریکی وفد کی قیادت کی۔ باغی عہدیدار نے اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی مذاکرات میں توجہ صرف مستقبل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطوں اور ملاقاتوں کے لیے زمین ہموار کرنے پر مرکوز رہی۔ تاہم امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں براہ راست مذاکرات کی اطلاعات کے بارے میں افغان حکومت اور نہ ہی امریکہ کی طرف سے کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اعلیٰ سفارتکار اور افغان طالبان کے نمائندوں کے درمیان رواں ہفتے قطر میں ہونے والے براہ راست بات چیت افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل۔
افغان طالبان کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس ویلس نے دوحہ کے اجلاس میں امریکی وفد کی قیادت کی۔ افغان طالبان کے نمائندے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی مذاکرات میں توجہ صرف مستقبل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطوں کے لیے راہ ہموار کرنے پر مرکوز رہی۔ طالبان عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذاکرات کا ماحول بہت اچھا اور مثبت تھا، تاہم انہوں نے اس کی مزید کو تفصیل بیان نہیں کی۔ پیر کے روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والی اس ملاقات کی خبریں اس ہفتے امریکی اخباروں میں شائع ہوئی تھیں، لیکن امریکی عہدیداروں نے اور نہ ہی افغان طالبان نے اب تک اس پر براہ راست کوئی تبصرہ کیا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان ایک عرصے سے امریکہ سے براہ راست بات چیت کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، اور اس تناظر میں اعلی امریکی سفارتکار اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے براہ راست رابطوں کی اطلاعات ایک مثبت پیش رفت ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان رابطوں سے افغان طالبان اور امریکہ کو ایک دوسرے کا موقف براہ راست طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔
امریکیوں کی بھی مجبوری ہے کیونکہ طالبان جو ہیں وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں کہ افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے، بلکہ امریکہ ہی اصل طاقت ہے، اس سے بات کریں گے۔ تو اگر مذاکرات کرنے ہیں، بات کو آگے بڑھانا ہے، پھر تو ضروری ہے کہ اس طرح کے رابطے بن جائیں، اور بالآخر تو ایسا ہی ہوگا، افغان حکومت کو بھی مذاکرات میں شامل کرنا پڑے گا۔
دوحہ میں یہ ملاقات ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب افغان حکومت طالبان کے ساتھ اگست میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک اور یک طرفہ فائر بندی کے معاملے پر غور کر رہی ہے، اور سلامتی کے امور کی تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں یہ ملاقات اہم ہے۔
یہ بہت اچھا، میرے خیال میں یہ ایک سن سے بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب یہ بقرعید پر یہ جو سیز فائر کا ایک پروپوزل ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے گا، تو کیا اس پر طالبان راضی ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔
دوسری طرف افغانستان میں انسانی حقوق کے ایک کارکن لال گل لال نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں امن بات چیت ہی سے ممکن ہے، اور ان کے بقول اس حوالے سے ہونے والی ہر کوشش خوش آئند ہے۔
پیس کے لیے بات کریں گے اور تو صلح کے لیے بات کریں گے تو اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، تو किस तरीके से अफगानिस्तान में सलाह आ सकता है हम उसके अप्रिशिएट करना है, वो तो आप दिलाई करेंगे और मेरे ख्याल में हम मुखालिफ नहीं है। कभी और किसी जगह में जो पीस के टाक हो जाएगा वो हम उसकी हिमायत करेंगे।
अमेरिकी हुकाम ने अफगान तालिबान बागियों के साथ होने वाली मुलाकात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जब अमेरिका के महकमे खारजा के एक ओहदेदार से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए अफगान हुकूमत से करीबी मुशावरत के साथ तमाम पहलुओं का जायजा ले रहा है। अमेरिकी ओहदेदार ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत अमन मुजाकरात शुरू करने की कोशिशों में पूरी तरह शामिल है और अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई भी बातचीत तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान ही होगी। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए किए जाने वाले ये मुजाकरात क्या अहमियत रखते हैं और ऐसे में अमेरिका अफगानिस्तान में अमन के इस अमल में क्या किरदार अदा कर रहा है? तजियाकारों से गुफ्तगू पर मबनी रिपोर्ट सुनिए जिसे पेश कर रही है नुखबत मलिक।
तालिबान ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए अमरीका के साथ कतर में मुजाकरात हुए हैं। तालिबान के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमे के रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीकी महकमा खारजा की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने दोहा के अजलास में अमरीकी वफद की क्यादत की और मुजाकरात का माहौल बहुत अच्छा और मस्बत था। तज़ियाकार कहते हैं कि अफगानिस्तान में सूरतेहाल अब पहले से ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि अब अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी भी है। ऐसे में 17 साल से जारी इस जंगबंदी को मुमकिन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, इस बारे में बात करते हुए अफगान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी मीर वाइज अफगान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि जंगबंदी तो मुमकिन है।
जी बिल्कुल मुमकिन है, अफगानिस्तान में लड़ाई और झगड़े ख़त्म करने के लिए तो यही तरीके है। चूँकि तालिबान अपनी बात पे बातचीत कुछ हट जाए और अफगान गवर्नमेंट अपनी बात से, अब इस तरह लग रहा है कि अफगान गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया हुआ है कि वो तालिबान को ये मौके फराहम कर रहा है कि वो खुद अमेरिकन के साथ बात कर ले। अब जहां तक अमेरिकन के साथ बात करने की बात है, तालिबान यूं कोशिश कर रहा है कि उनकी बात सामने हो, कि वो इस बात की मुद्दई है कि अगर बात होते हैं अफगान गवर्नमेंट के साथ तो फिर भी जाकर अमेरिकन से कंफर्म करते हैं।
पीर के रोज कतर के सदर मकाम दोहा में होने वाली इस मुलाकात की खबरें इस हफ्ते अमरीकी अखबारों में शाया हुई थीं, लेकिन अमरीकी ओहदेदारों ने और ना ही तालिबान ने अब तक इस पर बराह रास्त कोई तबसरा किया था। दूसरी तरफ अमरीकी वजारत खारजा ने अफगान बागियों के साथ मुलाकात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। बैन अल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर फैजान हक कहते हैं कि अमरीका के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इस किस्म के डायलॉग्स पर तबसरा कर दे।
अमेरिका जैसी ताकत जो है जिसके उसके लिए जैसे ग्रुप्स जैसे तालिबान हैं या ऐसे कोई जो ग्रुप्स हैं उनके साथ डायलॉग जो है निगोशिएशन जो है वो बगैर किसी बैकिंग के हो नहीं सकती। तो उसका मतलब कोई गारंटी होनी चाहिए कि डायलॉग का मकसद होगा, कोई चीज आखिर में निकलेगी। तो ये कतर के जो डायलॉग है इसका मतलब है कि कुछ लोग जो है डायलॉग की गारंटी हो चुकी है लेकिन जो शरायत है उनकी गारंटी कौन देगा। और 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 अमेरिका इस पोजीशन में मेरा ख्याल है कि पब्लिकली नहीं है कि वो बगैर किसी गारंटर्स के या बगैर किसी सिस्टम के, क्योंकि अगर कोई सिस्टम नहीं है वहां पर उसके बगैर कोई ऐलान करना चाहे, क्योंकि ये अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का बाइस भी हो सकता है कि तालिबान से बातचीत की और कोई नतीजा नहीं निकला।
दूसरी जानब तज़ियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान के सियासी अमल में तालिबान की शिरकत एक मुमकिन हकीकत है, लेकिन मीर वाइज अफगान कहते हैं कि ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है।
क्योंकि इनकी आना इस तरह तो नहीं है कि किसी घर में बैठे हुए ये लोग सब आ जाए। अब जो तालिबान के साथ बात होते हैं उनकी मुवासिलाती सिस्टम जो है तालिबान पहले हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वो मुवासिलाती सिस्टम इतनी ईजी नहीं है कि कोई जाकर किसी के साथ बात कर ले या टेलीफोन पे बात कर ले, वो तीसरे हाथ पे बात करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसकी कंफर्म करने में और उसकी जो बातें उसको सामने आने में काफी टाइम लगेगा।
तालिबान का इसरार है कि अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी और नेटो फौजियों के इनखला का इख्तियार अमरीका के पास है, न कि अफगान हुकूमत के पास। लेकिन प्रोफेसर फैजान हक कहते हैं कि ये भी हकीकत है कि अफगानिस्तान का अमन अमल महज अमरीका और अफगानिस्तान का मामला नहीं है, बल्कि इस सिलसिले में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक का किरदार बहुत अहम है।
सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मफादात का टकराव है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मफादात का टकराव है, अमेरिका और रशिया के मफादात का टकराव है, और ईरान और अमेरिका کے مفادات کا ٹکراؤ ہے. اس میں جو ایک نیوٹرل فیکٹر ہے وہ چائنا رہ جاتا ہے, کیونکہ چائنا اس قسم کی جنگ جو ہے وہ اپنی سرحد پر یا سرحد کے پاس جو ہے وہ ہر صورت دیکھنا نہیں چاہتا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں امریکہ, رشیا اور چائنا, چائنا وہ واحد سپر پاور ہے یا طاقتور ملک ہے جس کی سرحدیں جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں. رشیا بھی دور بیٹھا ہے اور امریکہ بھی دور بیٹھا.
واضح رہے کہ اس ہفتے قطر مذاکرات سن 2015 میں پاکستان میں طالبان اور افغان عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کے بعد افغانستان میں امن اور مفاہمت کا عمل شروع کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے. پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ اور چین نے مبصر کے طور پر شرکت کی تھی, جبکہ امریکی عہدیداروں کا پیر کے روز طالبان کے ساتھ رابطے کے متعلق کہنا ہے کہ پچھلے مہینے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان عید کے تہوار کے موقع پر 3 روز کی بے مثال عارضی فائر بندی سے جو پیش رفت ہوئی ہے اسے ایک قدم آگے بڑھانا ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مشرقی افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے زچا بچا کے ایک تربیتی مرکز پر حملہ کیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں واقع اس مرکز کے قریب دھماکے اور اکا دکا فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں. صوبائی گورنر عطا اللہ خوگیانی کے مطابق مرکز سے تربیت دینے والی دائیوں کو وہاں سے نکال لیا گیا. فوری طور پر کسی نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا. اور امریکی قیادت والے اتحاد نے اس سال افغانستان میں ریکارڈ تعداد میں بم گرائے ہیں. یہ بات پینٹاگون کے اعداد و شمار میں بتائی گئی ہے. امریکی فضائیہ کی سینٹرل کمان کے ڈیٹا کے مطابق سن 2018 کی پہلی شش ماہی میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر 2911 بم گرائے. یہ تعداد گزشتہ سال افغانستان میں اسی مدت کے دوران استعمال کیے گئے بموں کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہے, جبکہ سن 2011 میں جب سنگین لڑائی جاری تھی اس کے مقابلے میں تقریباً 700 سے زیادہ بم گرائے گئے. بم حملوں میں یہ تیزی اگست سن 2017 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فوجی مشن جاری رکھنے کے اعلان کے بعد آئی ہے. پاکستان میں سن 2018 کے عام انتخابات کے جائزے کے لیے آنے والے یورپی یونین کے مبصر مشن نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات سے متعلق قوانین میں مثبت تبدیلیوں اور ایک شفاف اور مضبوط الیکشن کمیشن کے باوجود ان کے خیال میں ملک میں عام انتخابات سے پہلے کے سیاسی ماحول, آزادی اظہار پر پابندیوں اور انتخابی مہم کے دوران یکساں مواقع کی کمی کی وجہ سے سن 2018 کے انتخابی عمل پر منفی اثر پڑا. یہ بات یورپی یونین کے مبصر مشن کے سربراہ نے جمعے کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں پاکستان کے انتخابات سے متعلق اپنے مشاہدے پر مشتمل ابتدائی رپورٹ میں کہا. پاکستان کے صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے اور اب مسلسل تیسری مرتبہ صوبائی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے مراد علی شاہ کو صوبے کا وزیراعلی دوبارہ نامزد کر دیا ہے. سیاسی سرگرمیوں کے جائزے پر مبنی رپورٹ کراچی سے پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
عام انتخابات 2018 کے نتائج سامنے آنے کے بعد سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے. پارٹی نے سندھ اسمبلی کی 130 میں سے 76 نشستیں حاصل کی ہیں. اس لحاظ سے پیپلز پارٹی مسلسل تیسری بار بآسانی صوبائی حکومت بنانے کی مضبوط پوزیشن میں ہے. تحریک انصاف 23 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور متحدہ قومی موومنٹ 16 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی 11 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی. تحریک لبیک 2 اور متحدہ مجلس عمل 1 نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی. جمعے کی رات بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا کہ صوبے کے آئندہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا. بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمشنر مستعفی ہوں, لیکن ساتھ ہی اسلام آباد میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں کے برعکس چیئرمین پیپلز پارٹی نے اسمبلی میں جانے اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا اعلان بھی کیا.
ہم ایبسولوٹلی اپوزیشن کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ کے اپوزیشن کرے گی, ہمیں دکھاؤں گا کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے اس میں.
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے درمیان وفاقی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں رابطے جاری ہیں. گزشتہ روز ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ بھی ہوا. ایم کیو ایم رہنما عامر خان اس بات کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت وفاقی حکومت میں شامل ہو کر عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, لیکن پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی پر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت بھی کر چکے ہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں دھاندلی کے ذریعے قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں سے ہرایا گیا.
ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اب بھی کراچی اور سندھ کے شہروں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہیں, پارٹی ہیں, ہم ہارے نہیں, ہمیں ہرایا گیا ہے.
پارٹی کے دو سینئر رہنماؤں کے متضاد موقف سامنے آنے پر اب تک ایم کیو ایم کی اصل پوزیشن واضح نہیں ہو سکی ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین آزاد کراچی پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ایم کیو ایم اور آزاد اراکین سے وفاقی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں ملاقاتیں کریں گے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمانی فورم چھوڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا اشارہ آل پارٹیز کانفرنس کی جانب سے حلف نہ اٹھانے کا اعلان تھا۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف، جنہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی میزبانی کی، حلف نہ اٹھانے کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ تمام تر تحفظات کے باوجود سیاسی جماعتوں کو حلف اٹھانے پر منائیں گے۔ بلوچستان میں صوبائی حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور بلوچستان عوامی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، متحدہ مجلس سے عمل اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے حصول کے لیے دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بدھ کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد حکومت بنانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ انتخابی نتائج کے مطابق کسی بھی جماعت کو صوبائی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے، جس کے بعد صوبے کی دونوں بڑی جماعتوں نے حکومت سازی کے لیے ارکان اسمبلی کی مطلوبہ تعداد پوری کرنے کے لیے آزاد امیدواروں سے رابطے تیز کیے ہیں۔ اور فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے چیئرمین سرور باری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بغیر کسی تفتیش کے سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو رد کرنا انتخابی عمل پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، جو ملک کو نئے سیاسی بحران کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ فافی نے الیکشن سن 2018 سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے اور پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات کو شفاف قرار دے دیا ہے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم تشکیل دی جانے والی نئی منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں، تاکہ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کے اہداف کے حصول کو تقویت ملے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں عملداری کے فروغ کے لیے مضبوط جمہوری اور سویلین ادارے اور ایک فعال متمدن معاشرہ طویل مدتی استحکام اور خوشحالی کا ضامن ہوگا۔ انہوں نے یہ بات پاکستانی انتخابات کے بارے میں جمعے کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی۔ امریکی قیادت کی اتحادی فورسز نے جمعرات کے روز یہ تسلیم کر لیا کہ عراق اور شام میں داعش کے خلاف فضائی بمباری سے 1,059 عام شہری ہلاک ہوئے تھے۔ عراق اور شام میں داعش کی خود ساختہ خلافت کے خلاف فوجی مہم چلانے والے اتحاد نے کہا ہے کہ اگست سن 2014 سے اس سال جون تک ان کے لڑاکا جیٹ طیاروں نے 29,826 فضائی حملے کیے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ داعش کا راستہ روکنے کے لیے قائم کیے جانے والے اتحاد نے مسلح تنازعات کے علاقوں میں کاروائیوں سے متعلق یہ یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں۔ کرد پش پناہی والی سیرین ڈیموکریٹک کونسل یا ایس ڈی سی نے شامی حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ وہ ملک میں 7 سالہ تشدد کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ایس ڈی سی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ دمشق میں ملاقات کے بعد طرفین ایک ایسے روڈ میپ پر مل کر کام کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جس پر عمل درآمد سے شام میں جمہوریت اور مرکزیت کی جانب جایا جا سکے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ شام کے شمالی علاقے میں ترکی کی فورسز کو شام کے شمالی علاقے میں امریکی فورسز کے مشترکہ گشت کی تیاری کے لیے ساز و سامان ترکی کے ایک مرکز میں پہنچا دیا گیا ہے۔ میٹس نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ تربیتی ساز و سامان انکرا کے ہوائی اڈے پر اتار دیا گیا ہے۔ وہ ترکی کے جنوبی حصے میں قائم اس فضائی مرکز کا ذکر کر رہے تھے جو امریکہ کے استعمال میں تھا۔ میٹس نے کہا کہ فوجیوں کی تربیت چند ہفتوں میں شروع ہو جانی چاہیے۔ اور کیلیفورنیا میں وفاقی جج کا کہنا ہے کہ وہ ایسے غیر جانبدار مبصرین تعینات کریں گی جو ٹیکسس میں امریکی سرحد کے ساتھ بنے ان مراکز کی صورتحال کا جائزہ لیں گے جہاں تارکین وطن بچے رکھے گئے ہیں، اور جن مراکز کے بارے میں رپورٹس آئی تھیں کہ وہاں صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا 1.5 سال مکمل ہونے کے باوجود ترکی وطن کی قوانین میں ترمیم کے ان کے منصوبے کے لیے، جس میں خاندان کی بنیاد پر امیگرینٹ ویزا حصول میں کمی بھی شامل ہے، کانگریس میں کافی ووٹ حاصل نہیں ہو سکے۔ اگرچہ اب بھی امریکی شہریت رکھنے والوں کے خاندان کے افراد قانونی طور پر ویزا حاصل کرنے کے عمل میں شریک ہیں، تاہم قانون میں کوئی تبدیلی اب بھی تارکین وطن کو پریشان رکھے ہوئے ہے۔ وائس آف امریکہ سے مدثرہ منظر کی یہ رپورٹ۔
رو لیونگ شانگ اور چینچیا ہانگ کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، اور وہ ملازمت سے ریٹائر ہو کر ہر روز دوپہر کے وقت نیو یارک چائنیز کمیونٹی سینٹر میں وقت گزارتے ہیں۔ ان کے بچے معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں، اور خود ان کے سوشل سیکورٹی کے معاملات بھی مستحکم ہیں۔ تو دونوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ 28 سال پہلے فیملی امیگرینٹ ویزا، یعنی خاندان کی بنیاد پر ملنے والے ویزے کے ذریعے امریکہ آنے کے بعد اب بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ شینشیا ہانگ کہتی ہیں،
For the journey for our whole family, it cost us over 10,000 Chinese yuan. In the early
1990s کے اوائل میں چین میں پورے خاندان کے سفر کے لیے ہمیں 10,000 چینی یوان خرچ کرنے پڑے۔ 10,000 یوان 1990 میں $2,000 کے برابر تھے۔ 10 برس تک ہانگ کپڑے تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں ہفتے میں 7 دن کام کرتی رہیں، جبکہ شانگ اسی طرح ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتے رہے۔ انہوں نے 3 بچوں کو کالج میں تعلیم کے لیے بھیجا، مگر اب خاندان کی بنیاد پر حاصل کردہ ان کے امیگرینٹ ویزے خطرے میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے اقدام کی حمایت کر رہی ہے جس کے ذریعے کم صلاحیت والے غیر ملکی کارکنوں کی جگہ میرٹ کی بنیاد پر قائم ایک نظام لایا جائے گا جو ملازمتوں، پیشے اور زبان کی صلاحیتوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کی تجویز دینے والے کہتے ہیں کہ نیا نظام امریکی کارکنوں کی اجرتوں میں اضافہ کرے گا۔ جسٹن ہیو امیگریشن سے متعلق رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور اب چائنیز کمیونٹی سینٹر چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رجحان غلط ہے۔
The problem now of American immigration system is not the legal immigrant. It's not the family-based immigrant. It's not the merit-based
immigrant. امریکہ کی امیگریشن سسٹم میں مسئلہ قانونی طور پر ترک وطن کرنے والوں کا نہیں ہے۔ مسئلہ خاندان کی بنیاد پر ترک وطن کا نہیں ہے، میرٹ کی بنیاد پر ترک وطن کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سرحد پر کنٹرول نہیں ہے۔ بہت زیادہ غیر قانونی تارکین وطن آتے ہیں اور ہمیں یہ علم نہیں کہ ان سے کیسے نمٹا جائے۔ چین سے تعلق رکھنے والی اس کمیونٹی میں ایک احساس مشترک ہے کہ سوشل پروگراموں اور سخت کوشش کے بعد حاصل کیے گئے حقوق پر ان غیر قانونی تارکین وطن اور بعض قانونی طور پر ترک وطن کرنے والوں کی وجہ سے زد پڑی ہے جو سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چینشیا ہانگ کہتی ہیں،
We worked and worked and worked all the way until we both retired. So if you come to the US like this, that is perfectly
ہم نے کام کام اور کام کیا یہاں تک کہ ہم دونوں ریٹائر ہو گئے، چنانچہ اگر آپ اس طرح امریکہ آتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر بعض لوگ آئے اور فوراً ہی ویلفیئر پر چلے گئے۔ تاہم غیر قانونی تارکین وطن فلاحی فنڈ کے حقدار نہیں ہوتے، اور قانونی تارکین وطن کو وفاقی فلاحی فنڈ کا مستحق قرار پانے کے لیے 5 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ویلنگٹن چین چائنا ٹاؤن پارٹنرشپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔
These people came here, didn't take away any job. If anything, they hire helpers. They put their kids through college.
میرے پاس 99% چھوٹے کاروبار ہیں۔ یہ لوگ یہاں آئے، کسی کی ملازمت نہیں چھینی، اگر کچھ کیا تو یہ کہ لوگوں کو مدد کے لیے ملازم رکھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کالج بھیجا، طویل گھنٹوں تک کام کیا۔ یہ لوگ وہ ملازمتیں کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کرنا چاہتا، اور انہوں نے کسی بخشش کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ نکولس لوئی کے دادا نے 60 سال پہلے ان کے والد کو سپانسر کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے،
What's that say about the next generations when like there's children asking like where's their grandfather, you know what I mean? Or like where's their uncle?
آئندہ نسل کے لیے کیا کہا جائے گا جب بچے یہ پوچھیں گے کہ میرے دادا کہاں ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے؟ یا پوچھیں گے کہ میرے چچا کہاں ہیں؟ ان کا کوئی خاندان کیوں نہیں، جبکہ باقی سب کے خاندان اتنے وسیع ہیں؟ لوئی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے خواب کی بنیاد صرف معاشی کامیابی پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پر ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر آپ مطمئن ہوں، جن میں آپ کی سب سے عزیز ہستیاں بھی شامل ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی معاشی نمو کے بارے میں جمعے کے روز بہت ہی مثبت اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب دوسری سہ ماہی میں امریکی شرح نمو 4.1% تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ شرح نمو برقرار رہے گی۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی یہ رپورٹ۔
جمعے کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاشی نمو کے حوالے سے حیران کن اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے پیش گوئی کی کہ امریکی معیشت ابھی صرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
We're on track to hit the highest annual average growth rate in over 13 years.
ہم گزشتہ 13 برسوں میں سب سے زیادہ اوسطاً سالانہ شرح نمو حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور میں یہ ابھی کہہ رہا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے تجارتی سمجھوتے ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے، ہم ان سے بھی بہتر اعداد و شمار حاصل کریں گے۔ گزشتہ 4 برسوں کے دوران پہلی مرتبہ امریکی شرح نمو 4.1% کو چھو رہی ہے۔ اس بارے میں پی این سی کے چیف اکانومسٹ گس فاچر کا کہنا ہے،
Consumers were purchasing more services, so that was a positive. We also saw a very strong business investment in the second quarter.
صارفین زیادہ معاشی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو کہ ایک مثبت بات ہے. ہم دوسری سہ ماہی میں کاروبار میں زیادہ سرمایہ کاری دیکھ رہے ہیں. کاروبار زیادہ سے زیادہ ساز و سامان خرید رہے ہیں, وہ مصنوعات بنا رہے ہیں, اور یہ بھی ایک مثبت علامت ہے. اور ہم نے اس سہ ماہی میں برآمدات میں 10% اضافہ دیکھا ہے. لیکن برآمدات میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ تو امریکی کسان ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مجوزہ محصولات کے نافذ ہونے سے پہلے پیداوار بیچ رہے ہیں. سو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشی نمو برقرار نہ رہ پائے. پی این سی کے گس فوچر کا اس بارے میں کہنا ہے, ٹیکس کے بعد آمدن میں اضافہ ہوا ہے اور اجرتوں میں اچھا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ملازمتوں کی فراہمی میں ٹھوس اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اور پھر کاروبار میں سرمایہ کاری, جس کی مجھے توقع ہے کہ باقی 2 سہ ماہیوں میں بھی مضبوط رہے گی. سال کا دوسرا نصف اتنا اچھا تو نہیں ہوگا جتنا اس سہ ماہی میں دیکھنے میں آیا ہے, لیکن پھر بھی خاصا مضبوط ہوگا. تاہم فی الحال تو ٹرمپ کے حامی اسے ایک بڑی فتح سے تعبیر کر رہے ہیں. محکمہ کامرس کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے سابق افسر کرس گارشیا کہتے ہیں, ووٹر اپنے مستقبل اور اپنے خاندانوں کے مستقبل کے بارے میں ایک یقینی صورتحال چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب انہیں ضرورت ہو وہ باہر نکلیں تو انہیں ملازمت مل سکے. اس لیے جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یقیناً اپنے معاشی حالات کی وجہ سے ووٹ دیں گے. جیسے جیسے وسط مدتی انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں تو یہ شواہد سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی امکانات توقعات سے کہیں زیادہ روشن ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ویٹیکن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ واشنگٹن کے سابق پادری تھیوڈور مکیرک نے جنسی زیادتی کے الزامات کے بعد بطور کارڈینل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ویٹیکن کی جانب سے ہفتے کے روز جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پوپ فرانسس نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے. مکیرک کیتھولک گرجا گھر کی ایک نمایاں شخصیت سمجھے جاتے ہیں, جن پر الزام تھا کہ انہوں نے تقریباً 50 برس قبل ایک نوبالغ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. اس وقت وہ نیو یارک میں پادری کے فرائض انجام دے رہے تھے. گزشتہ ماہ امریکی گرجا گھر کے عہدیداروں نے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ الزامات درست تھے. اور سماجی رابطے کی ایک سب سے بڑی ویب سائٹ ٹویٹر کی جانب سے صارفین کی تعداد میں کمی کی رپورٹ کے بعد جمعے کے روز اس کے حصص میں 20% کے قریب کمی آ گئی. ٹویٹر کے مطابق سال کی دوسری سہ ماہی میں ان کے صارفین کی ماہانہ تعداد 335 ملین ہے, جو کہ پہلی سہ ماہی سے 1 ملین کم ہے, جبکہ وال اسٹریٹ 339 ملین صارفین کی توقع کر رہا تھا. ٹویٹر کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ٹویٹر اکاؤنٹس پر پابندی عائد کر رہا ہے جو استعمال کی شرائط پر پورا نہیں اترتے, یا بعض اکاؤنٹس پر دسترس کم کر دی گئی ہے, تو صارفین کی ماہانہ تعداد اس سے بھی کم ہوتی جائے گی. امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے یہ کہتے ہوئے اپنے ڈپٹی پر بے انتہا اعتماد ہے ان کے محاسبے اور انہیں عہدے سے ہٹانے سے متعلق ریپبلکن قانون سازوں کے ایک قدامت پسند بلاگ کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل.
جمعرات کے روز سیشنز نے بوسٹن میں اس کے ایک روز بعد روسنٹائن کی حمایت کی پیشکش کی, جب ایوان نمائندگان کے 11 ریپبلکن ارکان کی جانب سے روسنٹائن پر 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روسی اثر اندازی سے متعلق اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی فوجداری تحقیقات سے منسلک معلومات کی مناسب ترسیل میں ناکامی اور غلط رویہ اپنانے کا الزام عائد کیا گیا.
My deputy, Rod Rosenstein, is highly capable. I have the highest confidence in him.
میرے ڈپٹی راڈ روزنسٹائن بہت زیادہ قابل ہیں, مجھے ان پر انتہائی درجے کا اعتماد ہے. راڈ اس وقت سے مولر کی تحقیقات کی نگرانی کر چکے ہیں جب سے سیشنز نے انتخابی مہم کے دوران واشنگٹن کے لیے روسی سفیر کے ساتھ خود اپنے رابطوں کے حوالے سے خود کو اس معاملے سے الگ کیا تھا. روزنسٹائن نے پھر ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر مولر کو اس بارے میں چھان بین کی قیادت کرنے کے لیے متعین کیا کہ آیا ٹرمپ کی انتخابی مہم نے روس کے ساتھ کوئی ساز باز کیا تھا, اور کیا ٹرمپ نے صدر کے طور پر اس وقت کے ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومی کو ملازمت سے برخاست کر کے انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی تھی, جو اس وقت جب انہیں نکالا گیا تھا ادارے کی جانب سے روسی چھان بین کی قیادت کر رہے تھے. اب تک ایوان کے سپیکر روزنسٹائن کے احتساب سے متعلق تحریک کی کسی کوشش کی مخالفت کر چکے ہیں, اور قانون ساز 5 ہفتے کی موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز کر رہے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ دونوں جماعتوں نے ارکان اسمبلی کی مطلوبہ تعداد بڑھانے کے لیے آزاد امیدواروں سے رابطے تیز کیے ہیں۔ لاہور سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ضیاء الرحمان۔
عام انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومت بنانے کے لیے دعوے اور جوڑ توڑ جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ پنجاب میں اکثریت ملنے پر حکومت بنانا ان کا حق ہے، اگر ان کی جماعت کو حکومت بنانے سے روکا گیا تو وہ بھرپور مزاحمت کریں گے۔
ہمارے پاس 1-9 عددی لارجسٹ پارٹی ہیں، پھر اس کے بعد 27 جو ہیں آزاد امیدوار ہیں اور وہ زیادہ تر امیدوار جو ہیں ہمارے ہم خیال ہیں۔
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے آزاد امیدواروں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ آزاد امیدواروں سے رابطے کی ذمہ داری جہانگیر ترین اور علیم خان کے سپرد کی گئی ہے۔ عبدالعلیم خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اور جہانگیر ترین نے ملتان، خانے وال، ڈیرہ غازی خان اور لیا سے کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ عبدالعلیم خان کے مطابق تمام امیدواروں نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے پنجاب میں 129، تحریک انصاف کو 123 ارکان، مسلم لیگ کاف کو 7 ارکان اور 28 آزاد ارکان شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی کل 297 نشستوں کے لیے کسی بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے 149 ارکان چاہیے ہوں گے۔ ایسے میں آزاد ارکان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
پاکستان کی الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے حتمی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ ملک کے باقی صوبوں کی طرح اب بلوچستان میں بھی حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ستار کاکڑ۔
بلوچستان میں صوبائی حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، متحدہ مجلس عمل اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے حصول کے لیے دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ بدھ کو بلوچستان اسمبلی کی 51 میں سے 50 نشستوں پر انتخاب ہوا تھا، جس کے بعد اب تک سامنے آنے والے غیر سرکاری نتائج کے مطابق صوبائی اسمبلی میں اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کی 14، متحدہ مجلس عمل کی 9، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی 6، پاکستان تحریک انصاف کی 4 اور عوامی نیشنل پارٹی کی 3 نشستیں ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی 2-2، مسلم لیگ نون، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی کی 1-1 نشست اور 5 آزاد ارکان ہے۔ پی بی 35 کے انتخابات امیدوار نوابزادہ میر سراج ریسانی کے ایک خودکش حملے میں ہلاکت کے بعد ملتوی کر دیے گئے تھے، جبکہ 2 نشستوں کے نتائج کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی باپ نے اپنے ارکان اسمبلی اور سینئر رہنماؤں کا ایک اجلاس اتوار کو طلب کر لیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا جائے گا۔ باپ کے ذرائع کے مطابق پارٹی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے سب سے موزوں امیدوار سابق وفاقی وزیر اور پارٹی کے مرکزی صدر جام کمال ہیں۔ تاہم پارٹی کے 3 دیگر رہنما سابق وزراء اعلیٰ جان محمد جمالی، سردار صالح محمد بوتانی اور میر عبدالقدس بزنجو بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہونے والے متحدہ مجلس عمل کے تمام ارکان کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہے۔ حکومت سازی پر غور کے لیے متحدہ مجلس عمل اور جے یو آئی کے اجلاس بھی جاری ہیں، جس میں پارٹی ذرائع کے مطابق صوبے کی روایات کے مطابق ایک ایسی مخلوط حکومت کے قیام پر غور کیا جا رہا ہے، جس میں وفاق میں حکومت تشکیل دینے والی جماعت تحریک انصاف کے ارکان کے ساتھ پی این پی، باپ، ای این پی، ایچ ڈی پی اور دیگر جماعتیں شامل ہوں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے ایک رہنما نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پارٹی کی مرکزی کابینہ اور نو منتخب ارکان اسمبلی کا اجلاس اتوار کو طلب کر لیا گیا ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، بی این پی عوامی کے ارکان کے ساتھ مل کر اپنی حکومت بنانے یا مخلوط حکومت میں شامل ہونے یا اس بے اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دریاسنا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے اپنی پارٹی کے صوبائی صدر سردار یار محمد رند کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے، جن سے صوبے کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دینے کے بارے میں صلاح و مشورہ کیا جائے گا۔ سیاسی تجزیہ نگار جعفر خان ترین کا کہنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی، متحدہ مجلس عمل، پاکستان تحریک انصاف، اے این پی، بی این پی اور آزاد ارکان مل کر حکومت کی تشکیل کر سکتے ہیں۔
اب تک کی جو پارلیمانی تاریخ ہے بلوچستان کی، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان جماعتوں کا صوبائی حکومت سازی میں ایک اہم رول ہوتا ہے جن کے پاس مرکز میں حکومت ہوتی ہے۔ امکانات بھی زیادہ اسی بات کے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی سربراہی میں بلوچستان کی اگلی مخلوط حکومت بنے گی، جس میں باقی جماعتیں بھی حصہ دار ہوں گی۔
گورنر بلوچستان نے ابھی اگرچہ اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا، تاہم ذرائع کے مطابق اسمبلی کا اجلاس اگست کے دوسرے ہفتے میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
طالبان نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے افغانستان میں 17 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے اس ہفتے قطر میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے ہیں۔ طالبان کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس ویلز نے دوحہ کے اجلاس میں امریکی وفد کی قیادت کی۔ باغی عہدیدار نے اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی مذاکرات میں توجہ صرف مستقبل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطوں اور ملاقاتوں کے لیے زمین ہموار کرنے پر مرکوز رہی۔ طالبان عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذاکرات کا ماحول بہت اچھا اور مثبت تھا، تاہم اس نے مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ پیر کے روز قطر کے صدر مقام دوحہ میں ہونے والی اس ملاقات کی خبریں اس ہفتے امریکی اخبار میں شائع ہوئی تھی، لیکن امریکی عہدیداروں اور نہ ہی طالبان نے اب تک اس پر براہ راست کوئی تبصرہ کیا ہے۔ اور مشرقی افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے زچاؤ بچہ کے ایک تربیتی مرکز پر حملہ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں واقع اس مرکز کے قریب دھماکے اور اکا دکا فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ صوبائی گورنر عطاء اللہ خوگیانی کے مطابق مرکز سے تربیت دینے والی دائیوں کو نکال لیا گیا، فوری طور پر کسی نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ کرد پشت پناہی والی سیرین ڈیموکریٹک کونسل یا ایس ڈی سی نے شامی حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ وہ ملک میں 7 سالہ تشدد کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ایس ڈی سی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ دمشق میں ملاقات کے بعد طرفین ایک ایسے روڈ میپ پر مل کر کام کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جس پر عمل درآمد سے شام میں جمہوریت اور مرکزیت کی جانب جایا جا سکے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ شام کے شمالی علاقے میں ترکی کی فورسز کو شام کے شمالی علاقے میں امریکی فورسز کے مشترکہ گشت کی تیاری کے لیے ساز و سامان ترکی کے ایک مرکز پر پہنچا دیا گیا ہے۔ میٹس نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ تربیتی ساز و سامان انکرا کے ہوائی اڈے پر اتار دیا گیا ہے۔ وہ ترکی کے جنوبی حصے میں قائم اس فضائی مرکز کا ذکر کر رہے تھے جو امریکہ کے استعمال میں تھا۔ میٹس نے کہا کہ فوجوں کی تربیت چند ہفتوں میں شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اس کام پر زیادہ ماہ لگیں گے۔ امریکی معیشت گزشتہ 4 برسوں کے دوران اس برس اپریل، مئی اور جون کے مہینوں میں اپنی بلند ترین سطح پر رہی۔ کامرس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی یہ بڑی معیشت اپنی دوسری سہ ماہی میں 4.1% سالانہ شرح سے بڑھی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے ٹیکسوں میں کی جانے والی کٹوتیوں اور تجارتی پالیسیاں اس اضافے کا سبب بنی ہیں اور وہ ملکی معیشت کو ترقی دینے میں مدد کرتے رہیں گے۔ ویٹیکن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ واشنگٹن کے سابق پادری تھیوڈور میکیرک نے جنسی زیادتی کے الزامات کے بعد بطور کارڈینل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ویٹیکن کی جانب سے ہفتے کے روز جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پوپ فرانسس نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ کیلیفورنیا میں وفاقی جج کا کہنا ہے کہ وہ ایسے غیر جانبداران مبصر تعینات کریں گی جو ٹیکسس میں امریکہ کی سرحد کے ساتھ بنے ان مراکز کی صورتحال کا جائزہ لیں گے جہاں تارکین وطن بچے رکھے گئے ہیں اور جن مراکز کے بارے میں رپورٹس آئی تھیں کہ وہاں صورتحال ٹھیک نہیں۔ جج ڈالی جی نے لاس اینجلس میں کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹیکسس کے ریو گرینڈے ویلی ادارے میں حکومت کی تحویل میں موجود بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق بعض مسائل موجود ہیں، اور ایسے وقت میں جب تارکین وطن اور ان کے لیے سرگرم کارکن عدالت میں اس بارے میں مقدمات لڑ رہے ہیں کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر والدین سے جدا کیے جانے والے بچوں کو دوبارہ ان کے خاندانوں سے ملا دیا جائے، میری لینڈ میں ایک غیر منافع بخش تنظیم ملک بھر میں رکھے گئے ان بچوں کے لیے امدادی سامان مہیا کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایلین باروس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
کمفرٹ کیسز نامی اس تنظیم کے تحت رضاکار شیمپو، ٹوتھ برش، کمبل، پاجامے، کتابیں، حتیٰ کہ کھلونا نما جانور بھی جمع کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک تھیلے میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اسے ٹیکسس،
فلوریڈا، نیو یارک اور ورجینیا میں ان مقامات پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں ان بچوں کو امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر والدین سے جدا کر کے پہنچا دیا گیا تھا۔ راب شیئر اس تنظیم کے خالق ہیں۔
We have children who have walked into our country that needed us. They need us. They needed our cases. And so
ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو ہمارے ملک میں داخل ہوئے اور اب انہیں ہماری ضرورت ہے، انہیں ایسے پیکیجز کی ضرورت ہے، چنانچہ ہم نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ راب شیئر نے کمفرٹ کیسز نامی تنظیم کی بنیاد سن 2013 میں رکھی تھی۔ وہ ملک میں بے سہارا بچوں کی خبر گیری کے نظام یعنی فاسٹر کیئر سے خود بھی گزر چکے ہیں۔ شیئر نے جب یہ سنا کہ تارکین وطن کے بچوں کو ٹیکسس کی سرحد پر ان کے والدین سے جدا کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے رضاکاروں کو متحرک کیا۔ وہ کہتے ہیں،
You know, at the end of the day, I don't walk in the shoes of their parents. I can't tell you the reasons why they came to the border or why they entered our country.
میں ان والدین کی طرح محسوس نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو وہ وجوہات نہیں بتا سکتا کہ وہ سرحد پر کیوں آئے اور ہمارے ملک میں کیوں داخل ہوئے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بچے یہاں ہیں اور انہیں ہماری ضرورت ہے۔ مارلی ابراموویٹس کمفرٹ کیسز میں کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
For the migrant kids, we have special stuffed animals that were made by a woman who donated, I think, 1,000 of them. They also get a Spanish book. تارکین وطن
کے ان بچوں کے لیے ہم نے خاص اسٹفڈ اینیمل جمع کیے ہیں۔ ایک خاتون نے یہ ہزار کی تعداد میں بنا کر عطیہ کیے ہیں۔ انہیں ہسپانوی زبان میں ایک کتاب اور ایک انگریزی کی کتاب دی جا رہی ہے، یا ایسی کتاب جو نصف ہسپانوی اور نصف انگریزی میں ہے۔ ہائی اسکول کی طالبہ برینن ڈون کہتی ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے کا اجر ملتا ہے، مگر وہ کہتی ہیں کہ سرحد پر ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔
That's something that could have completely been avoided, but now they don't have their parents and it's going to be a hard journey to get them back.
ایسی صورتحال سے مکمل طور پر بچا جا سکتا تھا، مگر اب ان کے پاس ان کے والدین نہیں ہیں اور انہیں واپس حاصل کرنا ایک مشکل سفر ہے۔ آپ بچوں کو ان کے والدین سے چھین نہیں سکتے، یہ ناقابل قبول ہے۔ امکان ہے کہ ایسے وقت میں جب ٹرمپ انتظامیہ 2500 سے زیادہ والدین سے جدا کیے گئے بچوں کو دوبارہ ملانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، یہ رضاکار مصروف رہیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں داخل ہونے کے بعد اپنے والدین سے جدا کیے جانے والے جو بچے اپنے والدین سے دوبارہ ملاپ کے حقدار تھے، انہیں اپنے والدین سے دوبارہ ملنے کے لیے عدالت کی طرف سے عہدیداروں کے لیے مقرر کردہ مہلت کی مدت گزر گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
جمعرات کے روز جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اب تک 5 سال اور اس سے بڑی عمر کے 1400 سے زیادہ بچوں کا ان کے والدین سے دوبارہ ملاپ کرا دیا گیا ہے۔ سوشل سروسز کی عہدیدار جولیسا زارا گوزالو تھرن نے کہا،
It's very emotional. I mean, a lot of these people, the children are afraid to be separated from their parents. They really don't want to talk a lot because, you know, they're just happy to have that moment.
یہ بہت جذباتی موقع ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اور بچے اپنے والدین سے جدا ہونے سے خوفزدہ ہیں۔ وہ واقعی بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ صرف اکٹھے رہنے کا یہ موقع حاصل کرنے سے ہی خوش ہیں، اور وہ بہت خوفزدہ ہیں اور اس کا معقول جواز موجود ہے، تو اس لیے وہ خوش ہیں کہ وہ اپنے خاندان سے ملنے اور گھر جانے کے قابل ہو سکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سوشل سروسز کی عہدیدار جولیسا کے۔ لیکن 700 سے زیادہ مزید بچے ابھی تک حکومت کی حراست میں ہیں اور ان کے مستقبل غیر یقینی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے قطعی عدم برداشت کی پالیسی کے تحت زیادہ تر اپریل اور مئی میں میکسیکو سے غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والے خاندانوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے ملک گیر سطح پر ہونے والے شور کے بعد، جن میں ریپبلکن ساتھیوں کا شور و غوغا شامل تھا، خاندانوں کو جدا کرنے کا حکم واپس لینے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے۔ ٹرمپ نے ملک گیر سطح پر ہونے والے شور کے بعد، جن میں ریپبلکن ساتھیوں کا شور شامل تھا، خاندانوں کو جدا کرنے کا حکم واپس لینے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیلیفورنیا کے شمالی حصے میں بھڑکنے والی جنگل کی آگ نے ہزاروں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائر فائٹرز کے ترجمان سکاٹ میکلین نے بتایا کہ آگ راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر بھسم کر رہی ہے۔ آگ اب تک 17,000 ہیکٹر سے زیادہ رقبے کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک پرائیویٹ بلڈ بلڈوزر آپریٹر اور دوسرا فائر فائٹر تھا۔ دونوں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں فائر ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن سکاٹ کینی نے کہا ہے کہ آگ پر 3% تک قابو پا لیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ درجہ حرارت اور دشوار گزار راستوں اور ناہموار زمین کے باعث فائر فائٹرز کو شولوں پر قابو پانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کینی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت 497 گھروں کو جنگل کی آگ سے خطرہ ہے، جبکہ 15 مکان پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں۔ آگ بجھانے کی کوشش میں 3 فائر فائٹر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شمالی کیلیفورنیا میں آگ معروف یوسیمیٹی نیشنل پارک کے نزدیک لگی ہوئی ہے۔ انتظامیہ نے پارک پہلے ہی خالی کروا لیا تھا۔ ریاست کے جنوبی حصے میں جنگل کی آگ سے آئیڈل وال قصبہ متاثر ہوا ہے اور تقریباً 12,000 لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ حکام نے آگ لگانے کے شعبے میں ایک شخص کو حراست میں لیا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے ریاست کے دونوں حصوں میں جہاں آگ بھڑک رہی ہے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پولیس پہنچ رہی ہے تمہارے، وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں تم سے بات کرانے کو۔
کیا ہو گیا تمہیں شاہد؟
خیر آ جاؤ بیٹا،
ابھی نہیں آ سکیں گے ہم، لڑائی پر نکلے ہیں اپنے مذہب کے لیے۔
3 اگست 2018 کو بالی ووڈ فلم ملک ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ ریلیز ہونے سے قبل اس فلم کے ٹریلر پر مختلف لوگوں کی طرف سے ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ فلم بھارت میں موجود ایک ایسے خاندان کی ارد گھومتی ہے جو شہر میں ایک دہشت گرد حملہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر انوبائے سینا ہے، جبکہ اس کی کاسٹ میں رشی کپور، تاپسی پنو، نینا گپت، راجات کپور، منوج پاوا اور دوسرے لوگ شامل ہیں۔ اس فلم کے ڈائریکٹر انوبائے سینا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ ہیڈ لائنز ایسی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی، جنہوں نے مجھے متاثر کیا کہ ان ہیڈ لائنز پر کچھ بنایا جائے۔
ایک کہانی بنی انہی ہیڈ لائنز کے گرد اور یہ فلم پیدا ہوئی۔ فلم کے بارے میں، میں کہانی کے بارے میں زیادہ نہیں بتا پاؤں گا، وہ میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں۔ کورٹ روم ڈرامہ ہے، اور ایک کورٹ روم ڈرامہ ایسا ہے جس میں کہ آڈینس کو جج ہونے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ یہ جو کیس کورٹ میں ڈسکس ہوتا ہے وہ ہمارے بارے میں ہے، آپ کے بارے میں ہے، ہم سب کے بارے میں۔
دوسری طرف اس فلم کے بارے میں سوشل میڈیا پر لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، جبکہ کچھ نے اس فلم کا بائیکاٹ کیا، بعض نے اس مسئلے پر فلم بنانے کو سراہا۔ تاہم فی الحال اس پر ملا جلا رجحان ہی دیکھنے کو ملا۔ سینا کا مزید کہنا تھا کہ میرا مقصد اس فلم میں یہ ہے کہ ہم سب کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ہم سب ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فلموں سے معاشرے میں موجود لوگوں کی سوچ کو بدلا جا سکتا ہے، تو ان کا کہنا تھا،
فلموں سے سوچ میں تبدیلی نہیں آتی، فلموں سے کچھ سوال کھڑے کیے جا سکتے ہیں، جن کے جواب ڈھونڈنے کی آڈینس کوشش کرے تو شاید ان میں کچھ، ان کے سوچنے میں یا ان کے نظریے میں کچھ فرق آئے، ورنہ فلمیں سماج کو نہیں بدل سکتی، فلموں میں اتنی طاقت نہیں، سماج کو سماج خود بدلتا ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو سیاسی مفادات کے لیے کیے جاتے ہیں۔
مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں بہت اچھا تعلق ہے، لیکن بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو سیاسی مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں، سیاسی فائدوں کے لیے، راجنیتک فائدوں کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اس میں کئی بار کچھ کمزور لوگ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں اور وہ لڑنے لگتے ہیں۔ پر عام طور پر ہندو اور مسلمان ہندوستان بہت خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرا مین مقصد اس فلم میں یہ ہے کہ ہم سب، چاہے وہ کسی بھی ذات کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کوئی بھی بھاشا بولتے ہوں، ہم سب ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور غم میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کیا 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 کنسیڈریشن کرنی چاہیے، کیا کیا پریجوڈسز ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ کئی مرتبہ وہ پریجوڈسز ہمارے بیہیویئر کو ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہیں، تو کس طرح ان پریجڈیسز سے لڑا جائے، ان پریجڈیسز کو اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے نکالا جائے، ان سب مدوں پر، ان سب باتوں سے ہو کر گزرتی ہے فلم، ورنہ پھر یہ ایک بے حد ایموشنل کہانی ہے ایک پریوار کے بارے میں جو کسی ایک مصیبت کے دور سے گزرتا ہے اور کیسے لڑ کے اپنی جگہ واپس لیتا ہے۔
یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بالی ووڈ میں اس قسم کے مسائل کے بارے میں فلمیں بنی ہیں اور فلم ڈائریکٹروں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم انوبائے سہنا کے مطابق ٹریلر کی ریلیز پر لوگوں کی طرف سے اچھا رد عمل ملا ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سواگت کرنے کا حق انہیں کس نے دیا؟ یہ میرا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا کہ آپ کا، اور اگر آپ میری داڑھی اور اسامہ بن لادن کی داڑھی میں فرق نہیں کر پا رہے تو بھی مجھے حق ہے میری سنت نبھانے کا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
برما کی ایک عدالت نے رائٹرز کے صحافیوں والون اور کیا سو او پر الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے اگست سن 2017 میں فوج کی جانب سے روہنگیا کے قتل عام کی چھان بین اور رپورٹنگ کرتے ہوئے نو آبادیاتی دور کے سرکاری رازوں کے ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ روہنگیا دیہاتیوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مظالم نے تقریباً 7 لاکھ افراد کو بھاگ کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی نے ان رپورٹروں کے خلاف الزامات کو برما میں پریس کی آزادی کے لیے ایک بڑا جھٹکا قرار دیا ہے۔ ان صحافیوں پر اب مقدمہ چلے گا اور ممکنہ طور پر انہیں 14 سال تک کی قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ آزاد پریس جمہوریت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ صحافی نہ صرف شہریوں کو باخبر رکھتے ہیں بلکہ وہ لیڈروں کو بھی جواب دہ بناتے ہیں۔ انہیں محض اپنا کام کرنے پر غیر منصفانہ طریقے سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے، انہیں دھمکیاں نہیں دی جانی چاہیے یا ان پر جبر نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہم برما کی حکومت سے کہیں گے کہ وہ ان صحافیوں کو اپنے خاندانوں میں واپس جانے اور اپنا کام جاری رکھنے کی اجازت دے۔ ان دو صحافیوں کی قید کے علاوہ پولیس کے کپتان موئیان نینگ کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جنہوں نے ان صحافیوں کی بے گناہی کے بارے میں گواہی دی تھی۔ اس سے برما میں قوانین کی حکمرانی سے متعلق مزید سخت تشویش نے جنم لیا ہے۔ رائٹرز کے صدر اور ایڈیٹر ان چیف اسٹیفن ایلڈر نے ان رپورٹروں کے خلاف مقدمے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ رائٹرز کے یہ صحافی غیر جانبدارانہ اور آزاد طریقے سے اپنا کام کر رہے تھے اور ایسے کوئی حقائق یا ثبوت موجود نہیں ہیں جن سے پتہ چلے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا کسی قانون کو توڑا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے ان الزامات کی بنیاد پر جو صحافی والون اور کیا سوئے او کے خلاف عائد کیے گئے ہیں کارروائی کے فیصلے کو پریس کی آزادی کے لیے پیچھے کی طرف ایک قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے برما میں قانون کی حکمرانی کے بارے میں بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ برما کو چاہیے کہ ان صحافیوں کو اپنے گھر واپس جانے کی اور صحافیوں کے طور پر اپنا کام جاری رکھنے کی اجازت دے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں انتخابات کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں اور مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کے خلاف برہم نظر آ رہا ہے. لاہور سے انتخاب جیتنے والے ایاز صادق کہتے ہیں کہ ای سی پی کو اوقات سے زیادہ طاقت دی ہے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
الیکشن کمیشن کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو زیادہ بااختیار بنانا غلطی تھی, ہم نے الیکشن کمیشن کو اوقات سے زیادہ طاقت دے دی. ایاز صادق کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کا وفد انتخابی نتائج پر تحفظات اور شکایات لے کر چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے لیے الیکشن کمیشن پہنچا, تاہم چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات سے انکار کر دیا. ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کا استعفی مانگنے آئے ہیں. دوسری جانب ریٹرننگ افسران کی طرف سے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی, طلال چودھری اور سائرہ افضل سمیت متعدد دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی ووٹوں کی گنتی دوبارہ کرانے کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور نون لیگ کے رہنما راجیش فاق سرور نے ریٹرننگ افسر حیدر علی کے سامنے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی. شاہد خاقان کا اپنے مخالف سے 12,000 ووٹ کا فرق تھا. شاہد خاقان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ ووٹوں کی گنتی کے دوران دھاندلی کی گئی. آر او مری نے سماعت کے بعد درخواست مسترد کر دی. این اے 102 فیصل آباد سے طلال چودھری کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی. این اے 207 سکھر سے تحریک انصاف کے امیدوار مبین جدوئی کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد ہو گئی. انہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار نعمان شیخ نے شکست دی. حفظ آباد میں ریٹرننگ افسران نے مسلم لیگ نون کی امیدوار سائرہ افضل سمیت ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے دی جانے والی تمام درخواستیں مسترد کر دی. مسلم لیگ نون کی سائرہ افضل نے این اے 87 میں دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی. اس کے علاوہ پی پی 70 اور پی پی 71 سے بھی درخواستیں موصول ہوئی تھی. ہلکا این اے 200 لڑکانہ میں آر او نے بلاول بھٹو سے ہارنے والے ایم ایم اے کے امیدوار راشد محمود سومرو کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست بھی مسترد کر دی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. دماغ میں مہلک رسولیوں کے علاج میں چونکا دینے والی نئی پیش رفت ہوئی. ڈاکٹروں نے دماغ کے کینسر میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے پولیو وائرس میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے استعمال کیا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق اس کے نتائج اب تک حوصلہ افزا ہیں. اسٹیفنی ہاپر معمول کے نیورولوجیکل یا اعصابی ٹیسٹ سے گزر رہی ہیں. تشخیص کے مطابق انہیں گلیوبلاسٹوما ہو گیا تھا, جو دماغی کینسر کی ایک جارحانہ قسم ہے. 8 سال پہلے ڈاکٹروں نے اس رسولی کو نکال دیا تھا, لیکن 2 سال کے بعد یہ پھر پیدا ہو گئی. گلیوبلاسٹوما میں مبتلا مریضوں میں زندگی کی شرح کم ہے. بہت زیادہ وقت ملے تو تشخیص کے بعد 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتا. ہاپر نے ایک تجرباتی جائزے یا اسٹڈی میں شرکت کی, جس میں ڈیوک کینسر انسٹیٹیوٹ نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ وائرس تیار کیا ہے. تبدیل شدہ اس وائرس سے فالج نہیں ہوتا, لیکن رسولی سکڑ جاتی ہے. لیبارٹری کے تجربے سے پتہ چلا کہ اس علاج کے نتیجے میں ان مریضوں کی زندگی لمبی ہو گئی جن کو گلیوبلاسٹوما دوبارہ ہو گیا تھا. 3 سال تک زندہ رہنے کی شرح 21% تھی, جبکہ اس مرض کے ساتھ معمول کا علاج کرنے والے مریضوں کے 3 سال تک زندہ رہنے کی شرح محض 4% تھی. محققین چاہتے تھے کہ ڈیڈ پولیو وائرس کے نتیجے میں مدافعتی نظام کا طاقتور رد عمل سامنے آئے, لیکن اس کے ساتھ پولیو کا عارضہ لاحق نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے وائرس میں تبدیلی کر دی. ڈاکٹر ڈیرل بگنر اس اسٹڈی کے سینئر آتھر ہیں. ڈاکٹر بگنر کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا, سادہ طور پر آپ اس طرح سے سمجھیے کہ تبدیلی کا مقصد وائرس کی اس صلاحیت کو ختم کرنا تھا جو وائرس کا مرض پیدا کر سکتی ہے, لیکن اس کے استعمال سے درکار نتیجہ سامنے آیا کہ اس میں سرطانی خلیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت باقی رہی. ڈاکٹروں نے تبدیل شدہ وائرس کو براہ راست دماغ میں داخل کر دیا. انہوں نے ان 5 مریضوں پر یہ علاج آزمایا جن کا کینسر دوبارہ ہو گیا تھا. ڈاکٹر بگنر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا ہم نے لمبے عرصے تک علاج کیا اور ان کی جانچ کرتے رہے,
انہوں نے دوسری مرتبہ اس علاج کے خاطر خواہ نتائج پیدا کیے۔ یہ طریقہ کار ابھی تجرباتی سطح پر ہے، لیکن نتائج اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ ڈاکٹروں نے دوسرے مشاہدے اور تجربے کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ پولیو وائرس کو کیمو تھراپی کے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ مزید بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ جہاں تک اسٹیفن ہاپر کا تعلق ہے، ان کی رسولی بدستور سگڑی ہے۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر تھیں گل رخ، اور انجینئر تھے سڈریک فرینکلن۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔